رمضان 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 رمضان.
وہ سحری اور افطار، تسبیح و تحلیل، دن رات عبادت و ریاضت اور نیکی کا جذبہ، ماہ رمضان سے جڑی حسین یادیں، عاشقان رمضان کے لیے کس قدر باعث تسکین ہوتی ہیں. وہ لمحات اگرچہ واپسی تو نہیں آ سکتے، لیکن مدنی چینل رمضان المبارک 1440 سنہ ہجری کی براہ راست نشریات کو نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. درود شریف کے فضائل پر مشتمل سلسلہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد.
میڈیا میڈیا اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد. الحمدللہ اس سلسلے میں ہم بہت خوبصورت احادیث سنتے ہیں فضائل درود کے حوالے سے، اور بہت ہی شاندار ایمان افروز واقعات بھی سنتے ہیں. سلسلے میں شامل رہیں گے، شوق درود پاک اور بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلے کے اختتام پر آپ کو کوئی ایسا درود پاک بھی بتایا جائے کہ جس سے آپ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہو جائے. مختصر سلسلہ ہوگا، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ فیصافحہ ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یتفرق حتی تغفر ذنوبہما ما تقدم منہا وما تأخر. سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی خاطر محبت کرنے والے دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور باہم مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ عز و جل ان کے جدا ہونے سے پہلے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم روزانہ ہی شاید بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، اگر یہ وظیفہ، یہ انداز اختیار کر لیں کہ محبت کرنے والے، پیار سے، محبت سے ملنے والے دو مسلمان جب آپس میں ملیں بھائی چارگی کے ساتھ، تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ، کتنی دیر لگتی ہے، مگر اب دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر کیوں نہ کہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. سبحان اللہ.
گھریلو مسائل کی نشاندہی اور اس کے حل پر مبنی سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل، آئیے دیکھتے ہیں.
گھریلو مسائل اور ان کا حل، آج کا موضوع ہے باپ کا کردار. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ بتائیے کہ گھریلو مسائل کو حل کرنے میں باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سیدی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ بھی ایک والد ہیں اور زمانے معاشرے کے اندر آپ نے بہت سارے والد دیکھے ہوں گے. آپ یہ فرمائیں کہ کیا والد بھی گھریلو مسائل کا حل بنتا ہے؟
اتنا یہ کلوز ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں باریک لائنیں بہت ہیں، ڈر لگتا رہے گا کہ کیا کرنا چاہیے. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گھر میں اگر کوئی والد ہے تو وہ والد ہو سکتا ہے کہ بیک وقت وہ باپ بھی ہو، ایک ہی وقت میں وہ والد بھی ہو، اسی گھر میں بطور سسر بھی ہو، اسی گھر میں بطور دادا بھی ہو، اور اسی گھر میں بطور نانا بھی ہو،
اور بطور بیٹا بھی ہو.
بطور بیٹا بھی ہو، یہ بھی آپ نے اچھی توجہ دلائی. تو اب یہ کہ کہیں مطلب کہ یہ والد کا کردار ادا کرنے جاتا ہے تو سسر کا کردار ادا نہیں کر پاتا، کہیں سسر کا کردار ادا کرنے جاتا ہے تو پھر کچھ اور کردار میں یہ مار کھا جاتا ہے. لہذا ایک گھر کے اس بڑے مرد کا جو کردار ہے، یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے ہی کوئی اختلاف کرے اس موضوع پر کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار گھر میں ساس کا یا ماں کا ہوتا ہے، لیکن اختلاف کر سکتا ہے کوئی بھی. لیکن یہ ہمارے یہاں جو پریکٹس ہے نا، اس کو نہ ہی بہت زیادہ امپورٹنس دی جائے تو اچھا ہے. کیونکہ جو مین جس کو گھر ایک ادارہ ہے،
صحیح،
گھر ایک ادارہ ہے، اس ادارے دیکھیں یہ جیسے کہ ہماری یہ نشریات ہے نا, اس نشریات کا بھی ایک ناظم ہے
جی,
یہ مدنی چینل ہے نا اس کا بھی ایک ناظم ہے, فیضان مدینہ مدنی چینل کے ساتھ ہے اس عمارت, اس کا الگ سے ایک ناظم ہے.
درست فرمایا.
الگ الگ اداروں کے الگ الگ ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, ناظم ہوتے ہیں, اس کے افسران ہوتے ہیں, اس کے سپروائزر ہوتے ہیں, جس سے وہ ادارہ یا اس ادارے کے اندر موجودہ نظام چل رہا ہوتا ہے
جی.
والد جو ہے نا یہ گھر ایک ادارہ ہے, اور اس ادارے کا جو سربراہ ہے نا, جو ناظم ہے, جو سپروائزر ہے مین, یہ ہے اصل میں وہ مرد
ٹھیک,
جس کو آپ والد کہیں, اور اگر وہ تھوڑا سا آگے جائے گا تو وہ اگر سسر کے طور پر ہے تو پھر بھی اس کی پوزیشن اور مزید, اس کو سمجھو کہ جیسے کہ اگر کسی کے تین پھول لگے ہیں, اگر وہ سسر کے ساتھ ساتھ دادا ہو گیا ہے یا گھر میں اس کی اور پوزیشن اپ گریڈ ہو گئی ہے تو اس کا ایک پھول اور لگے گا, بیج لگ جائے گا, دو چیزیں اور لگ جائیں گی, کوئی ستارہ بتارہ لگے لگ جائے گا. اگر اس کی اتھارٹی بڑھ رہی ہے یا اس کی پوزیشن بڑھ رہی ہے تو کیا اس کے اندر سلجھا ہوا جو ایک معاملہ ہوتا ہے کیا وہ بڑھ رہا ہے
جی,
کیا حکمت بڑھ رہی ہے جی, اس کے اندر قوت برداشت بڑھ رہی ہے, دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہے
جی,
یہ سب ہو. کیونکہ جب ایسا شخص جو ہے نا اگر صرف والد ہے
جی
تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے گھر کی جو بچوں کی امی ہیں اس کے ساتھ ایک اچھا کردار ادا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی عین اسلام و دین و شریعت کے مطابق تربیت کرے, اور ساتھ ہی سماجی اور اخلاقی اور رشتہ داری کے حوالے سے اس کی تربیت کرے.
بھی کرے ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی برداشت بڑھے, جو مطلب جو اس کی تقاضے ہیں, جس طرح پوزیشن اہم ہوتی جاتی ہے اس طرح اس کے تقاضے بھی اہم ہوتے جاتے ہیں, لیکن حضور جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے, گھروں میں جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے معاشرے کے اندر کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے برداشت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں بھی اگر باپ تھا سسر تھا اب دادا بن گیا ہے تو یہ اس کی برداشت میں دیگر چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے, عمر بڑی ہو تو برداشت تو ختم ہو جاتی ہے.
جو ہو رہا ہے نا وہ ہو رہا ہے, جو ہونا چاہیے میں اس کی بات کر رہا ہوں, آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے.
ہو رہا ہے جی,
میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے.
کیسے ہوگا یہ؟
یہ اصل میں یہ
دیکھیں نا, ایک بندہ ہے اس کی عمر ایک تو زیادہ ہو گئی ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے بڑھاپے کی طرف آ گیا ہے, بڑھاپے کی طرف آ گیا ہے بیماریاں بھی آ گئی ہیں, پھر جو بعض چیزوں پہ بندے کو ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ اتھارٹی بھی لوز ہوتی نظر آتی ہے.
ایسے میں کیا کرتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا زیادہ, تو اپنے آگے اپنے اور بڑے بچوں کو وہ اتھورائز کرتا رہتا ہے,
صحیح,
ان کو آگے بڑھاتا رہتا ہے بہت ساری چیزوں میں اپنی انوالومنٹ کے بجائے. پھر وہ اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے
جی,
ایس ایچ او ہے
جی,
ایس ایچ او کے اوپر ڈی ایس پی ہے, ڈی ایس پی کے اوپر اور افسر ہوتے ہیں, ایس پی ایس ایس پی ڈی آئی جی وغیرہ یہ ہوتے ہیں. اب ہر میٹر میں ڈی آئی جی انوالو نہیں ہوتا
ٹھیک,
بڑے کیسز میں انوالو ہوتا ہے, اور جب بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے وہ ٹوٹل سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی کیا, اب سارے افسران اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, ورنہ وہ ڈے ٹو ڈے کے کئی مسائل کو وہ نیچے نیچے سے حل کر رہا ہوتا ہے. اگر وہی ہر جگہ پر حل کرنا شروع کر دے تو سارا نیچے کا نظام کلپس ہو جاتا ہے. لہٰذا جب وہ کوئی بڑی پوزیشن پر آ جاتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے جو ینگ ہیں گھر میں اور دوسرے ہیں ان کو اتھورائز کرتا چلا جاتا ہے, بیٹا تم سنبھالو, لیکن ان تمام کے پیچھے اس کی تربیت چھپی ہوئی ہوگی کہ بیٹا کیسے سنبھالو. جب وہ سنبھالنے کی مثال کے طور پر اگر کوئی والد سسر بن گیا ہے اور اگر اپنے بیٹے کو اتھورائز کرنا چاہتا ہے کہ میں ہر معاملے میں نہیں بیتنے پڑ سکتا, بہو کے معاملات ہوتے ہیں, بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں اس کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے علاوہ گھر کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں, تو بعض چیزیں ڈے ٹو ڈے کے میٹر میں بچوں کی امی کو تھوڑا اتھورائز کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھ لیا کرو, مگر وہ یہ جو اتھورائز کر رہا ہے نا, اختیارات دے رہا کر رہا ہے, تو پیچھے اس کی جو حیثیت اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ اپنے آپ کو پردے وہ اپنے آپ کو بالکل وہ سائلنٹ زون میں نہیں لے جاتا, سائلنٹ موڈ میں نہیں لیتا, گھر میں جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور اس کو پرواہ کچھ بھی نہیں ہے. تو والد ایسا نہیں ہوتا, گھر کا سربراہ ایسا نہیں ہوتا, گھر کا ایڈمن ایسا نہیں ہوتا, گھر کے ایڈمن کو نظر رکھنی پڑتی ہے آگے, مطلب کہ مطلب بہت ساری ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھٹن کا ماحول پیدا کر دیتا ہے, وہ اتھورائز کرتا رہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں بیوی کی پری میں اس میں آتی ہیں اختیارات میں آتی ہیں, بچیوں کے لیے تھوڑا سا ایک اچھا اور ایک پوزیٹیو اور ایک وائٹ ماحول مہیا کرتا ہے کہ ان کی حیا اور ان کی وہ چیزیں بھی باقی رہیں, اور ساتھ ساتھ وہ گھر میں رہ کر گھٹن کا بھی شکار نہ ہو۔
آئیے دیکھتے ہیں مدنی منوں کی تربیت کے مدنی گلدستوں سے سجا سلسلہ بچوں کا رمضان کی چند جھلکیاں۔
میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے، ہاتھ اٹھا کے بولیں، میرا رمضان۔ اور آپ کا رمضان سب کا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں ہم پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے، مرحلے لے کر آئے،
بابو ماشاء اللہ ہمارے بچوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی اور بہت اچھے انداز پر ماشاء اللہ ان کی کوششیں تھیں، اور اسی طرح سے اگر انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی تو بہت اچھے مبلغ انشاءاللہ یہ ثابت ہوں گے۔
یہ آگے مدنی چینل پہ بڑے بڑے بیانات بھی کر سکتے ہیں،
کیونکہ اسٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے، کوششیں بھی ہیں اور یہ ایک حصہ بھی لے رہے ہیں مدنی چینل کے اس طرح کے مقابلے کے اس میں سلسلے میں۔ امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید بہتری آئے گی ان کے بیانات کے اندر۔ آج جو سب سے پہلا نمبر لیا ہے احسن اتاری، جنہوں نے بیان کیا میرے رب کا کلام کے موضوع پر۔
احسن بھائی
میرے خیال سب سے چھوٹے بھی لگ رہے ہیں یہ، لیکن ان کا انداز بیان واقعی میں بہت خوبصورت تھا، خود اعتمادی، روانی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور تلفظ بھی بہت ہی شاندار تھے۔ تو ان کو تحفہ نہیں ملے گا، یہ بغیر تحفہ لیا گیا۔
بھائی آپ پہلے نمبر پہ آ گئے،
بہت اچھا لگا۔
ارے واہ بھائی واہ، ان کو تو بہت اچھا لگا۔
اب دوسرے نمبر والے
بس ایک چیز تھی کہ بیان وقت سے پہلے ختم نہیں ہوا تھا, یعنی بیان چلتا رہا اور وقت ختم ہو گیا. کوشش یہ کی جائے کہ بیان کو وقت سے پہلے پہلے ہی اختتام پذیر کر لیا جائے.
احسن تو شاید سوچ رہے ہیں بس اب پہلے نمبر پہ آ گئے نا, اب بیان دیکھیں گے اگلی مرتبہ آ کے.
تو نیکسٹ ٹائم کے لیے بھی جو بھی مدری منع آئیں گے تو ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسرے نمبر پر آنے والے ہمارے جو مدری منع ہیں ان کا نام ہے غلام مصطفیٰ, جنہوں نے بیان کیا آخر میں ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجیے. انہوں نے دو نمبر حاصل کیے. ان کا بھی انداز بیان ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا, متاثر کن تھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. اور تیسرا جو نمبر لیا ہے جو آج تحفہ لے کر رخصت ہوں گے ان کا نام ہے اوصاف عطاری, بہت خوبصورت بیان کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر, بہت ہی پیارے انداز پر بیان کرتے رہے. ایک دو جگہ پر بس انہیں رکنا پڑا تھا, اس وجہ سے پیچھے رہ گئے. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ تینوں کو آگے بڑھا دیتے, لیکن سلسلے کا فارمیٹ یہ کہ ایک کو تحفہ دے کر ہمیں رخصت کرنا ہوتا
بھائی, آپ
کے لیے وہ تحفہ ہم نے آپ کے لیے رکھا.
مختلف بیمار اور معذور بچوں کی دل جوئی کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہمدردی.
عاشقان رسول سلسلہ ہمدردی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ امیر سنت کے پاس والی سرپرست ان کے بھائی وغیرہ کا آنے کا سلسلہ جاری ہے. بیمار اور جسمانی حوالے سے کچھ نہ کچھ مسائل کا شکار بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, غمزدہ پریشان حال. اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلسلہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ہم نے ہمدردی کس طرح کرنی ہے, دل جوئی کس طرح کرنی ہے, غمخواری کس طرح کرنی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی شامل ہیں. حضور آپ کا نام؟
محمد ندیم عطاری.
محمد ندیم عطاری. اچھا بتائیں کیا ہوا بچے کو؟
یہ بچپن سے جو ہے نا جب پیدا ہوا تھا اس کے بعد اس کو یہ تکلیف ہو گئی تھی کہ اس کو آکسیجن نہیں ملا تھا, تو اس کے آکسیجن کی وجہ سے جو ہے نا اس کے دماغ پہ شارٹ لگ گیا. تو اس کے دماغ کی کمزوری ہے, نہ بیٹھتا ہے نہ چلتا ہے نہ بولتا ہے, مگر سمجھ تھوڑی بہت.
مسلز ان کے کمزور ہے,
یہ پاؤں کے یہ کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے اس کے پاس.
البتہ یہ کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں عقل سلامت ہوتی ہے, بےچارے سمجھ سب رہے ہوتے ہیں بول نہیں پاتے, بولتے اس طرح کے عام لوگ سمجھ.
ابھی آپ کے پاس آئے نا تو انہوں نے ہاتھ باندھے.
اللہ ایج کتنی ہے؟
7 سال ہے پاپا جی.
ابھی پھر باندھنے کی کوشش کرو.
ندیم بھائی بات کرتے ہیں؟
نہیں کچھ بھی نہیں بول رہا.
سن لیتے ہیں.
جی جی
نام بتاؤ. نام
کچھ بولو گے؟
اللہ اللہ
بولو بولو. اللہ
اللہ
بولے. اللہ
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 کوشش کر رہے.
یہ میرے پیر مرشد کا کرم ہے کہ یہ کر رہے ہیں ایسا, نہیں تو گھر پہ تو یہ صرف پپا پپا کرتے ہیں, یہاں تو یہ کم از کم مائک تو پکڑ لیا ہے.
آپ نے گھر پہ پپا پپا کے ساتھ اللہ اللہ بولنا سکھانا نہیں ہے, سکھایا جائے اس کو بولا اللہ اللہ.
ہاں اللہ اللہ بھی سکھاتے ہیں, باقی جب مدنی چینل دیکھتا ہے نا تو پاپا کو پیار کرتے رہتا.
کیسے؟
یہ دیکھا بھی کر رہا ہے پاپا کو شیئر.
کیا نام ہے؟
محمد کفیل عطاری.
محمد کفیل. پاپا پاپا محمد کفیل.
میری بہت تمنا تھی کہ پیرو مرشد سے اس کی ملاقات ہو, آج وہ میری تمنا پوری ہو گئی
انشاءاللہ. اللہ نے چاہ تو کرم بھی ہوگا.
نام کیا بتایا آپ نے آپ کا؟
جی میرا ندیم عطار.
ندیم آپ کا نام بیٹے؟
محمد کیف.
محمد کیف عطاری.
کیف کفیل عطار.
جی
ماشاءاللہ. سن رہے ہیں؟
سمجھ بھی رہے ہیں.
سن بھی رہے
سمجھ.
ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کوئی علاج کے حوالے سے کچھ آگے کی امید دلا رہے ہیں کوئی؟
حاجی صاحب یہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ یہ ابھی بچہ جیسے 7 سال کا ہے نا تو آپ یہ سمجھیں 2 سال کی عمر میں گروتھ پیچھے ہے اس کی.
اچھا
اس کا دماغی مسئلہ ہے اور اس کی کوئی دوائی بھی وغیرہ مقصد انہوں نے کوئی مخصوص نہیں کی ہوئی, اس کو دوائی پلاتے رہے کہ بولے اس کو دوائی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اللہ چاہے گا تو ان شاء اللہ یہ خود ہی صحیح ہو جائے گا. میں نے سب جگہ ہاسپٹلوں میں جو بڑے ہاسپٹل ہیں پاکستان کے اس میں دکھایا, یہاں تک کہ ماشاء اللہ یہ جو ہے نا اپنے خواجہ غریب نواز کو مزار پہ حاضری دے چکے ہیں.
تعلق ان کا ننیال کا تعلق بریلی شریف.
بریلی شریف.
اللہ اللہ ماشاء اللہ. تو سرکار اعلی حضرت کے مزار پر بھی حاضری دی ہوگی بریلی شریف میں.
کفیل بھائی خوش ہو رہے ہیں آپ؟
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
بعض اوقات لوگوں کے گھر, چاہے یہاں ہو یا باہر ہو, لوگوں کے گھر تنگ اور چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو بھی اس گھر کے اندر پراپرلی رکھ نہیں پاتے. ایسے میں بعض اوقات اگر کوئی مہمان بن کر چلا جائے تو اس کے لیے کیا کوئی آداب ہے یا اس کے لیے بھی کوئی کچھ اصول بنتے نہیں بنتے؟
اب موقع میل دیکھ کر کے بعض ایسے بےچارے ہوتے ہیں کہ پھر وہ گھر کی جو ہوتی ہے نا, جو بھی خاتون, وہ بےچاری کچن میں ہوتی ہے, کچن میں رہتی ہے مہمان, تو جب تک مہمان رہے گھر میں تکلیف میں ہوتی ہے. کچن میں تو ذرا وہ چیز تو نہیں ہوتی نا, تو اس لیے وہ پھر موقع کی مناسبت سے یا گیا اور واقعی وہ میزبان کا اصرار تھا یا جو بھی اس کی کوئی ترقی بنی تو جلدی جلدی مطلب وہاں سے چلا جائے. چھوٹا گھر ہو تو تکلیف نہ دے, بڑا گھر ہو تو بھی بعض اوقات گھر میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ ہر ایک کے سامنے کر نہیں سکتے یا مصروفیت ہوتی ہے, تو موقع کی مناسبت سے اتنی دیر ٹھہرے, پڑا نہ رہے. وہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے. بہت پرانی بات ہے کہ ایک بار کسی نے مجھ سے آ کر, جب ملاقاتیں لائن لگ کر ہوتی تھی, بہت پرانی بات ہے, کسی نے آ کر مجھ سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا یہ کہیں سے آتے ہیں تو ہمارے گھر ٹھہرتے ہیں, تو مجھے ہم کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے پردے کے مسائل اور گھر ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے, پیر صاحب کو کیا منع کر سکتے ہیں؟ بےچارے نے مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے, تو وہ بھی ہے کہ پیر صاحبان کو, امام صاحبان کو, سب کو مطلب یعنی کہ سامنے والے کا معاملہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ مطلب اس کا گھر یا یہ خود بےچارہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ گھر میں تو آدمی روکی سوکی کھا لے گا لیکن جب کوئی مہمان ہوگا تو اس کو تھوڑا اچھی اور زیادہ مقدار میں غذا دینی ہوگی, تو اس میں خرچہ بھی بڑھ جائے گا.
مہمان کتنے دن مہمان ہیں؟
وہ تین دن. تین دن کے بعد تو میزبان بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ, لیکن ذرا مہذب طریقے پر کہے یوں, مطلب اب کوئی ایسی ترکیب ہے کہ وہ زیادہ دن وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں بنتا, اور وہ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے میزبان لگے رہتے ہیں, ہمارے یہاں قیام کرے, ہمارے یہاں قیام کرے, ہمارے یہاں قیام کرے. آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہے نا اس کو یہ خوش فہمی ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ یہ ہمارے یہاں مستقل مہمان ہو جائے, پڑا ہی رہے اس ہمارے یہاں رہے. ایک بار ہم کہیں, مطلب بہت پرانی بات ہے, دعوت اسلامی شاید بنی نہیں تھی اس وقت, تو کسی کے وہ یادگار واقعہ ہے, تو کسی نے اپنے گھر پہ محفل رکھی تھی, تم گئے تھے, ذکر اذکار ہم کرتے تھے, ناتے بڑھتے تھے, تو کچھ ذکر اذکار یا کچھ پڑا ہوگا تسمیات وغیرہ ہم نے, تو اس کے بعد وہ صاحب خانہ اسلائی بھائی تھے, یہ اصطلاح نہیں تھی, وہ ہمارے دوست تھے جو لے گئے تھے اپنے گھر, تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ گھر والے بولتے ہیں کہ ناطے پڑھو, ہم لوگوں نے ناطے پڑھنی شروع کی. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا گھر والے بولتے ہیں ہم کو سونا ہے, اب سمجھ جاؤ جو ہوا سو. ہم لوگ رخصت ہو گئے وہاں سے, جلدی جلدی لپیٹ گئے, یہ ان کی ہمت تھی کہ جا کے بولی دیا گھر والے بولتے ہم کو سونا ہے, تو بڑے بھی آبرو ہو کر تیرے کچے سے ہم نکلے.
اب اس میں دیکھیں نا, یہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے کسی کو کہا کہ اب دیکھو ہم کو سونا ہے کچھ کرو, تب وہ مہمان کو بولا ہوا ہے تو کہ ہم کو سونا ہے, کوئی ترکیب بنا لینا.
نہیں, جب اس نے کہا کہ گھر والے بولتے ہیں کہ ناطے پڑھو, اس سے اپنے تو پھول گئے نا کہ بھائی ان کو جذبہ ہے ناطے سننے کا, کہ بھلو چلو بھی پڑھتے ہیں. اب کچھ دیر کے بعد اس کا آ کر کہنا کہ اب گھر والے بولتے ہیں سونا ہے, یہ تھوڑا وہ جم نہیں رہا, لیکن اس نے مرد کے بچے نے ہم کو بول دیا کہ آ کے.
ایسے ممالک ہیں بابا جن میں ایسے میں گھروں میں گیا ہوں کہ جنہوں نے مجھے وہ کمرے دکھائے, اس میں UK بھی شامل ہے اور ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے, جنہوں نے مجھے وہ کمرے دکھائے کہ اس امید پر ہم نے بنایا کہ ملے سنت ہمارے آئیں گے.
قریب سحری آپ نے ملاحظہ کیا نور کی برسات سے سدا سلسلہ نور رمضان جس کی چند جھلکیاں۔
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نور رمضان آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ دو طرح کی سچویشنز ہیں، ایک ریزن یہ ہے کہ لوگ پریشان کر رہے ہیں، ایک ریزن بندے کے اختیار میں نہیں ہے لیکن بندہ پریشان ہے۔ ان دونوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان دونوں پریشانیوں سے بندہ اپنے آپ کو کس طریقے سے نکال سکتا ہے، یا یوں بولیں اپنی مایوسی کو کس طرح دور کر سکتا ہے؟
آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک تو وہ پریشانی کے لوگ پریشان کرتے ہیں، دوسری وہ پریشانی جس پر اختیار نہیں ہے، جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، قدرتی ہے۔ دونوں چیزوں کا حل اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں توکل کی صورت میں نظر آتا ہے، اور برداشت اگر ہم کہیں کہ اس میں بھی توکل آ جائے گا کہ بندہ سب سے پہلے تو یہ غور کرے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو جو احادیث پاک میں ہمیں سبق دیا گیا اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں نیچے والے کی طرف دیکھو، کہ اگر آپ کے پاس دو کمرے کا گھر ہے تو کوئی ایک کمرے کے گھر میں بھی رہ رہا ہے، آپ کے ایک ہی اولاد ہے، اب کوئی ہو نہیں رہی، آپ پریشان ہیں، اب دوائیاں بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، پریشان ہیں، نہیں ہو رہا معاملہ حل۔ کوئی بے اولاد بھی ہے، کوئی بے اولاد ہے تو وہ اس کو دیکھے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، چلو آپ کی بیوی تو ہے، ماں باپ تو ہیں، ایک ایسا ہے جو لاوارث ہے، اس کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو۔ کوئی ایسے گھر میں رہ رہا ہے کہ جو جھونپڑی کہلانے کے قابل ہے، تو اب وہ ایک کمرے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ یعنی جو بھی معاملہ ہو، جیسی بھی آپ کی سچویشن ہو، آپ کو اپنے سے ڈاؤن ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں آئی ایم دا ورسٹ پرسن آف دس ورلڈ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنا اکیلے میں جائزہ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ دنیا میں اگر اس وقت 6 بلین لوگ ہیں، 6 ارب افراد ہیں، تو میں کن لوگوں میں آتا ہوں؟ کیا میں خوشحال لوگوں میں آتا ہوں کہ نہیں؟ اب اس کا کیسے جائزہ لگایا جائے؟ آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے چھوٹی موٹی سواری بھی دی ہے، میں ایک موٹر سائیکل ہی صحیح میرے پاس ہے، یا میں بس میں سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اتنا ہوں، ٹھیک ہے، میں 2 وقت کی روٹی بھی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی بھوکے نہیں سوتے، کھانا کھا لیتے ہیں، مہینے کے آخر میں بل بھی بھر لیتا ہوں، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ دنیا میں ایسے کتنے افراد ہوں گے؟ تو ایسے کروڑوں افراد ہیں جو رات کو بھوکے سو رہے ہیں، ایسے کتنے بچے ہیں جو بھوکے سو رہے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو چھت میسر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کروڑوں میں رکھا ہے کہ جو اپنی چھت کے نیچے سو رہے ہیں، جو پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، جن کا گھر خرچ چل رہا ہے اور بیمار ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے بیماروں کو دیکھے کہ میں تو گھر میں بیمار ہوں، لوگ آئی سی یو میں پڑے ہیں، کوئی کہاں سی سی یو میں پڑا ہے۔ اس طرح سے جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کی پریشانی آٹومیٹکلی کم ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے گا۔
بعض چیزیں تو وہ ہیں جو جس کو ہم خام خواہ پریشانی خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور اس کا سبب وہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ پریشانی جس کو ہم نے اوڑ لیا ہے، وہ پریشانی ہوتی ہی نہیں۔ وہ پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا حل نہ تو اس پریشانی میں مبتلا ہونا اپنے سبب سے تھا، اور نہ اس سے باہر نکلنا اپنے سبب سے ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اللہ تبارک تعالی کی جانب سے ایک آزمائش ہوا کرتی ہے، اور اس پر صبر کر کے بندہ اس آزمائش سے باہر آ سکتا ہے۔ زندگی کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات آدمی شکوا شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد کا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کی انکم کم ہے، اچھا، اور اس نے اپنا جو اخراجات ہیں وہ اس قدر بڑھا لیے ہیں، نہ انکم بڑھ سکتی ہے، اور یہ اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ کہے کہ جی میری پریشانی کا حل نکال دیں کوئی، تو بھائی اس پریشانی کا حل آپ کے پاس خود موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں دونوں میں سے کسی ایک کو، یا تو اپنی ضروریات کو، یا اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ، جو آپ کی پریشانی کا سبب بن رہی ہیں، یا تو انہیں کم کر لیں، یا پھر جو آپ کی انکم ہے، آپ کی تنخواہ ہے، اسے بڑھا لیں۔ آپ کہتے ہیں جی تنخواہ تو میں نہیں بڑھا سکتا، تو بھائی وہ جو ضروریات ہیں یا جو آپ کی خواہشات ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کو آپ کم کر سکتے ہیں، تو آپ اسے کم کر کے سکون میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ مختلف انداز میں غور کرے، بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو زندگی کا حصہ ہوا کرتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے پر آزمائشیں، پریشانیاں، دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے بعض احادیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ اب جیسے کوئی شخص ویران جگہ میں تنہا جا کے اتر جاتا ہے سواری سے، اندھیری جگہ میں ہے، ویران جگہ ہے، وہاں جا کے وہ پڑاؤ کر لیتا ہے. اب اس کے بعد اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اب یہ اس کا اپنا ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ اسے پہنچ کر رہے گی. اس سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایسا کام ہی نہ کرے جو پریشانی کو لانے والا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کلہاڑی پر پاؤں مارے گا اور وہ کہے کہ مجھے تکلیف بھی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ غلط کام کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا. اس لیے آپ پریشان ہیں، کس لیے پریشان ہیں اس پر غور کر لیجئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پریشانی پریشانی نہیں ہے بلکہ میں نے اس کو اوڑھ لیا ہے کہ میں پریشان ہوں.
بعض اوقات شرن اور بعض اوقات معاشرتی طور پر اخلاقی اعتبار سے انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس نے زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ انسان جنگل میں تو نہیں رہ رہا، تنہا تو نہیں رہ رہا. جب لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کے تعلقات ہوں گے، تو کچھ ذمہ داریاں اس کے سر آئیں گی. بعض اوقات انسان اپنی اہم ذمہ داریوں کو مصیبت اور آزمائش سمجھتا ہے اور پھر پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو پہلے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس چیز کو یا جس بات کو میں پریشانی کا سبب سمجھ رہا ہوں، آیا یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، یا پھر یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. اسی طرح جو عقیدہ آخرت ہے، اگر انسان اس پر کامل بھروسہ رکھے تو کئی پریشانیاں جو ہیں، کئی مصائب جو ہیں، انسان کے لیے بالکل پھول کی طرح ہو جائیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا اگرچہ طویل ہو جائے، زمانہ جتنا طویل ہو جائے، اس کی نعمتیں ہوں یا اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں ہوں، وہ ایک دن فنا ہوں گی. اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے، اس کی مصیبتیں بھی باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی ہیں. احادیث کا، روایات کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مومن پر یہ فضل و احسان ہے کہ بندے کو اگر کوئی مصیبت یا آزمائش پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدل عطا فرماتا ہے، یا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، یا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو بندے کو کوئی بھی مصیبت یا آزمائش آئے، یا کوئی بھی پریشانی کا سبب لاحق ہو، تو بس یہ غور کرنا چاہیے کہ دنیا اور اس میں موجود آزمائشیں اور مصیبتیں عارضی اور فانی ہیں. کیا خبر کہ یہ عارضی اور فانی مصیبتیں مجھے باقی اور لا فانی مصیبتوں سے بچانے کا سبب بن رہی ہو. کیا پتہ اس آزمائش کے ذریعے رب تبارک و تعالی میرے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا رہا ہو. تو عقیدہ آخرت پر اور باقی رہنے والی نعمتوں پر اگر نظر ہوگی تو انشاءاللہ مصیبتیں ہمارے لیے ہیچ ہو جائیں گی.
سلسلہ دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات دیکھیے چند جھلکیاں.
جالوت یہ کافر بادشاہ تھا اور طالوت یہ مسلمان بادشاہ تھے. طالوت جو مسلمان کے بادشاہ تھے، یہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کو لے کر نکلے، تو اپنے لشکریوں سے، سپاہیوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے. اس نہر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جو اس نہر سے آپ نے اپنے لشکریوں کو فرمایا، کس نے؟ حضرت طالوت نے. طالوت مسلمان بادشاہ تھے اور جالوت یہ کافر بادشاہ تھا. جو اس نہر سے پانی پیے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، ہاں کوئی ایک آدھ چلو پی لے تو اس کی اجازت ہے. اب یہ لشکر چلا جنگ کرنے جالوت سے، تو رستے میں وہ نہر آئی تو سب سپاہیوں نے پانی پینا شروع کر دیا، کیوں پیاسے تھے. تین سو تیرہ 313 سپاہی وہ اس عہد پر برقرار رہے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، حوصلہ کیا، بہادری دکھائی، ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس سے پانی نہیں پیا. قرآن پاک میں پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ذکر ہوتا ہے. وہ بولے بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ. کافر بادشاہ کا بڑا لشکر تھا، بڑا طاقتور تھا، بڑا زور تھا، بڑی کثرت تھی. جب یہ کامل ایمان والے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے پہنچے تو اب انہوں نے دعا کی. مشکلات میں دعا کرنی چاہیے، پریشانیوں میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کیا دعا کی؟ پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی، اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنت بھرے بیان کے مناظر.
صحابہ کرام علیہ و رضوان فرماتے ہیں، اب یہ ایک ادائے مبارک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی آرام کی جگہ، جہاں آرام کیا جاتا ہے، کبھی بھی آرام کی جگہ کو عیب نہ لگایا. اگر بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرماتے، اور اگر نہ بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما ہو جاتے. یہ کتنی پیاری ادا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک بڑا خوبصورت میں آپ کو پہلو بیان کروں. آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایزی وے، آرام اور کمفرٹیبل میسج دیتے تھے نا آدمی، مطلب دقت والا انداز. جو تعلیم ہے آپ کی ہمیں، اس میں دقت نہیں ہے. مثال دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے کھانے کو کیا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں. فرمایا میں روزے سے ہوں. تو میں روزے سے ہوں، اتنی سی بات ہو گئی. ہمارا انداز کھانے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں.
کھانے میں کچھ نہیں، کھانے میں کچھ نہیں، بھوکا مرو.
آپ جناب مطلب اتنا غصہ آتا ہے کہ گھر والوں کو کھا جائے. کھانا نہیں ہے تو گھر والوں کو کھا جائے گا. ارے بھائی گھر والوں کو کھانے سے اچھا غصہ کھا جا بھائی، نرم ہو جا بھائی، مہربانی کر نرم ہو جا، نرمی کر. اتنی چیخو پکار کرنے سے، تیش میں آنے سے گھر کا ماحول برباد ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی آسانیاں عطا فرمائی ہیں، بہت ہی آسانیاں عطا فرمائی. زندگی کا انداز اتنا خوبصورت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزرا کہ اگر ہم اس کو اختیار کر لیں نا، ہمیں اور ہمارے گھر میں سکون آ جائے. یار کتنا ڈپریشن کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، طرح طرح کے امراض ہیں، وہ کیا مطلب کہ آؤٹ آف باکس جا کر یہ بودرنگ لے لیتے ہیں، اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں. کیوں لے لیتے ہیں؟ چھوڑ دیں، نارمل ہو جائیں. اگر ہمارے بستر کے اندر بھی کوئی پرابلم ہو تو ہم چیخو پکار کر دیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کتنا خوبصورت، بستر کو، سونے کی جگہ کو کبھی عیب نہ لگایا. جہاں آرام فرمانا ہے، جہاں سونا، کبھی عیب نہ لگایا. اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تو اس پر آرام فرما لیتے، اور اگر نہ بچھایا جاتا تو زمین پر ہی آرام فرما لیتے. کتنی خوبصورت ادا ہے. امیل سنت نے لکھا ہے نا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یہ میرے آقا کی شان تھی. یہ تو ایک ادا ہو گئی، ٹھیک ہے. ہمیں بھی کبھی موقع ملے گا تو ہم بھی اس ادا کو ادا کریں گے انشاءاللہ. اور جب کوئی پوچھے گا تو یہ کیا کر رہے ہو تو کیا جواب دیں گے؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں. جبکہ وہ سنت ہو، سنت کو تبھی سنت کہیں گے کہ جو وہ ادا، ہر ادا سنت نہیں کہی جاتی، ہر سنت ادا ضرور ہے. کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت ادا کر رہا ہوں.
آئیے دیکھتے ہیں قرآن فہمی پر مبنی سلسلہ قرآن کے عنوان.
بخل ایسی بری چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جس کی بنا پر انسان، بخیل شخص جو ہوتا ہے جس کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود بھی وہ اس مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا، گویا کہ ایک جمع کرنے کی ایسی تما لالچ، ایسی محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے کہ میں بس جمع کرتا رہوں، خرچ نہ کروں. تو وہ شخص جمع ہی کرتا رہتا ہے، اور جمع کرتے 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 اس کی زندگی کی گویا کے سانسیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن وہ شخص اپنی اس تما کو، اپنے اس لالچ سے گویا کے سیر نہیں ہوتا، اور وہ مال کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے. کنجوس شخص بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ دوسروں پر خرچ کرنا، ایک تو یہ کہ دوسروں پر خرچ کرنا، وہ اس سے بھی اپنی جان چھڑاتا ہے. اللہ کے حقوق جو اس کے ذمے ہیں وہ اس کو بھی ادا نہیں کرتا، اور پھر سب سے یوں اہم کہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنا، وہ اس سے بھی کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اس سے بھی وہ بخل کرتا ہے. تو بخل یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بخیل شخص کی مذمتیں قرآن میں بھی ہیں، بخیل شخص کی مذمت حدیث میں بھی ہے. انسان کو بخل والا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے. جس پر خرچ کرنا اس کے شرعی طور پر ذمہ داری ہے، جس پر خرچ کرنا اس کا عام عرف و رواج کے مطابق بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس پر اس کو خرچ کرنا چاہیے، دل سے، خوش دلی سے اپنے مال کو وہاں خرچ کرے، اللہ اپنی رحمت سے بڑھا دے گا. جی ہاں، انفق ينفق کا وعدہ ہے، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. لیکن جب انسان بخل کرتا ہے اور بخیل ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سی قرآن میں بھی وعیدیں ہیں، حدیث میں بھی ہیں. آج قرآن کا یہ عنوان کے اندر ہمارا یہ موضوع ہے بخل، اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر بخل سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے مذمتیں بیان فرمائی. ایک آیت مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے. ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر وہ ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. اس آیت مبارکہ میں بخل کی مذمت کو بیان کیا گیا، اور بکثرت مفسرین نے اس سے مراد زکات کے اندر بخل کرنا وہ مراد لیا ہے.
رمضان کی مہک سے مہکتا سلسلہ خوشبوئے رمضان کی چند جھلکیاں.
آج ہم کوشش کریں گے کہ ان اعمال کا، ان لوگوں کا تذکرہ کریں، ان لوگوں کی بری صفات کا تذکرہ کریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا نہیں فرماتا، اور خود قرآن نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہدایت سے محروم رکھتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت عطا فرمائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے، اور بدبختی ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت سے محروم رہے. جہاں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہیں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کے بعد اولیاء کرام، یہ سب مرکز ہدایت ہیں. اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو اہل تقویٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، باقی وہ جو گناہگار ہیں وہ بھی اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں. لیکن یہی قرآن پاک کہ جس کو پڑھ کر ہدایت پا جائیں، اور جس کے صدقے اللہ تعالیٰ بہت سو کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی قرآن کی مثالوں سے کئیوں کو گمراہ فرماتا ہے اور کئیوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہیں، یعنی جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے محبوب، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، جن کی قسمت میں کفر تھا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار کو ڈرایا، اس میں ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی ازلی بدبخت تھے اور کفار تھے کہ جو ایمان نہیں لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈرایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی طرف ان کو بلایا، لیکن وہ ایمان نہ لائے. ان کا ڈرانا اور ان کو ہدایت کی طرف بلانا ان کی حجت کے لیے تھا کہ کل قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہ کریں کہ ہمیں تو کسی نے ڈرایا ہی نہیں.
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف ہیں. اسی تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ ارشاد فرمائی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یعنی حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کیے ہوئے ہیں. راتوں کو نوافل کا یہ عالم ہے تو کب تصور ہو سکتا ہے کہ یہ فرض چھوڑنے والے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی دعائیں یہ ہیں، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، یہ تو سخت عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہے، اس کی محبت میں عمل بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس بات سے بھی بے خبر نہیں ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اعمال قبول فرمائے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کی شایان شان بندگی نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد بھی فرمائے، جہنم کو ہم سے دور کر دے، ہمیں یہ ٹھکانہ ہمارا نہ بنا دے. یہ خوبی اللہ والوں کی ہوتی ہے اسد بھائی، ہدایت یافتہ افراد کی ہوتی ہے کہ وہ نڈر نہیں ہوتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم اور اس کے سدھارنے کی اور درست کرنے کی. فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نفس میں الہام کیا ہے، اس کو اختیار دیا ہے، چاہے یہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے یا فسق و فجور اور گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اسے اختیار دیا ہے. بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور محض پیدا نہیں کیا کہ اب اذان کا وقت آ گیا تو بندہ اب مسجد کی طرف جانے کے لیے مجبور ہے،
یا اس کو پتہ ہی نہیں، ایسا بھی نہیں.
جی
کہ خیر و شر دونوں ہی اس کے سامنے،
اس کے سامنے اختیار دیا ہے. اب اگر وہ مال پر نماز کو ترجیح دیتا ہے،
جی،
وہ بندہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے،
جی،
تو یقیناً وہ کامیاب و کامران ہے.
قرآن مجید درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ قاعدہ اور قرآن، دیکھیے اس کے مناظر.
پیارے مدنی منو، سبق نمبر 5 کھول لیجئے. آج ہم تنوین کا سبق پڑھیں گے. تنوین کیا ہے؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں. تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ دو زبر ان، تو اس کے آخر میں نون ساکن کی آواز آ رہی ہے. حمزہ دو زبر ان اور حمزہ نون زبر ان پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہی ہیں، دیکھنے میں اور لکھنے میں جو ہے یہ الگ الگ ہے کہ وہ دو زبر ہے اور یہ حمزہ نون زبر ان ہے، پڑھنے میں دونوں ایک ہی ہیں. تو تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوگی. آئیے اب ہم اپنے سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن
زبر تن
تا دو زبر تن
تا دو زیر تین
تا دو زیر تین
تا دو پیش تن
تا دو پیش تن
تن تین تن
تن تین تن
جی ہاں اب یہاں دیکھیے یہ تا حرف تھا جو کہ ہم نے باریک پڑھا اب اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ تو ہے اس کو پر پڑھیں گے تو دو زبر تون
تو دو زبر تون
تو دو زیر تین
تو دو زیر تین
تو دو پیش تون
تو دو پیش تون
اون تین تون
اون تین تون
آگے ہے زا ز دو زبر زن
ز دو زبر زن
ز دو زیر زین
ز دو زیر زین
ز دو پیش زن
ز دو پیش زن
زن زین زن
زن زین زن
آگے ہے لال دو زبر لن
لال دو زیر
لین
لال دو زیر لین
لال دو پیش لن
لال دو پیش لن
لن لین لن
لن لین
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبودار اقوال سے سجا سلسلہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب قیامت کے دن جمع ہونے والے یہ بات جان جائیں گے کہ کرم والے لوگ کون ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم والے لوگ کون لوگ ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کی محفلیں قائم کرنے والے یہ کرم والے لوگ ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قوم صرف اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے آسمان سے ایک منادی ایک ندا کرنے والا انہیں مخاطب کرتے ہوئے ندا کرتا ہے کہ مغفرت یافتہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ رب العزت نے تمہارے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمت کے قربان جائیے کہ بندہ اس کا بندہ اسے صرف یاد کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا ہے اس کی تسبیح و تقدیس کے لیے جمع ہوتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے گناہ جتنے بھی کیے تھے رب اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے جو ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں وہ مردہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مسلمانوں کو اپنا ذکر کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ مالک کائنات نے انعامات کا وعدہ بھی فرمایا چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو، وہی ہے کہ درود بیچتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. مزید سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کا حکم دیا. ذکر کا معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. اور اللہ کے ولی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں، حقیقت الذکر رفع الغفلہ. فرمایا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر غفلت کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ غفلت تو موت ہے اور یہ دل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاثم فی قلب ابن آدم. فرمایا کہ شیطان اولاد آدم کے دلوں پر قبضہ جمع لیتا ہے. پس جب اللہ کا بندہ، فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، پس جب اللہ کا بندہ اس کو یاد کرتا ہے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی انسان کی غفلت شیطان کو چاہیے. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بندہ یاد الہی سے غافل ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے سے غافل ہے، تو شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اور اس بندہ مومن کے دل کے اندر وسوسے کو پیدا کرتا ہے.
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی سلسلہ سیرت محسن انسانیت کے مناظر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یوں تو پورے سال ہی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک سماعت فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص نمازوں میں اور راتوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی تلاوت قرآن کی جو مقدار تھی وہ بڑھ جایا کرتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل میں طویل قراءت فرمایا کرتے تھے. حضرت علامہ ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں ہر سال سارا قرآن سناتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہر سال رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید سناتے، اور وصال کے سال، جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، دو بار ان کو قرآن مجید سنایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا یہ قرآن مجید کی کون سی قرات افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی قرات سب سے افضل ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں قرآن سنایا ہے. قرآن جو ایک دور ہوتا ہے نا، دور فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دور فرمایا ہے. اور انہی کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف بھی حاصل ہے، بڑی عشق والی بات ہے، پیار والی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن سنا بھی ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، آپ کو کیسے سناؤں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوسروں کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں. کلام الہی جو ہے وہ دوسروں کی زبان سے سننا بھی اچھا لگتا ہے، اور سنانے والا جو ہے، جو قرات کرنے والا ہے، تلاوت کرنے والا ہے، اگر وہ خوش الحان ہے تو قرآن پاک سننے کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جبریل امین کے ساتھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال وصال ہوا اس سال جبریل امین کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی تلاوت کا دو بار دور فرمایا۔
آپ نے طبی معلومات سے بھرپور سلسلہ صحت کا راز ملاحظہ کیا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
اور ہمارا سلسلہ جو ابھی آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے صحت کے راز، دی سیکرٹس آف ہیلتھ۔ اور آج کس راز سے ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، لیٹس چیک دی باکس۔ جی ہاں، آج کا سلسلہ ہے سلیپ یعنی نیند۔ اکی ٹو ہیلدی لائف، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز کنٹریبیوٹنگ ان ہیلتھ۔ یہ نہ صرف ایک راز ہے بلکہ ایک اہم ترین چابی ہے صحت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1986 چرنوبل یوکرین ایک حادثہ ہوا، اینڈ اٹ از ٹرمڈ ایز ورلڈز ورسٹ نیوکلیئر ایکسیڈنٹ۔ یہ حادثہ ایک نیوکلیئر ریئیکٹر میں ہوا، خطرناک ریڈیو ایکٹیو ریز، تابکاری شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، 240 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے۔ جب تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ کاز آف انسیڈنٹ واز سلیپ ڈپریویشن۔ وہاں کام کرنے والے بہت سے سائنسدان، ان کی نیند پوری نہیں تھی، اور بہت دیر سے وہ لوگ بغیر آرام کیے کام کر رہے تھے، اینڈ دس واز دا میجر کاز آف ایکسیڈنٹ۔ اور یہی اس حادثے کی بنیادی وجہ بنی۔ اسی طرح 1986 میں ایک اسپیس شٹل تھی، اس کا نام تھا چیلنجر۔ اس نے جب زمین کو چھوڑا، بڑے مضبوط راکٹس کے ساتھ، وہ خلا میں جانے کے لیے جب ہوا میں بلند ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ اسپیس شٹل یعنی چیلنجر تباہ ہو گئی۔ اس میں بھی کافی ہلاکتیں ہوئیں، اور جب اس کی فائنل پروب رپورٹ انویسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا یہاں بھی سائنسدان مسلسل کام کر رہے تھے اور ان کی نیند پوری نہیں تھی۔ اب یہ جو دونوں انویسٹیگیشنز ہوئیں اور جو حادثے ہوئے انٹرنیشنل اور گلوبل افق کے اوپر، اس کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کا ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایکسیسو ورکنگ آورز وداؤٹ پراپر ریسٹ جیوپرڈائزز جاب پرفارمنس، پرٹیکولرلی وین کریٹیکل مینجمنٹ ڈیسیجنز آر ایٹ سٹیک۔ زیادہ کام کرنا یعنی حد سے زیادہ کام کرتے چلے جانا، اور اس دوران مناسب نیند نہ لینا، انسان کی کارکردگی کو شدید متاثر کرتی ہے، بالخصوص اگر کوئی کام ایسا ہو جس میں ہمیں ضروری فیصلے کرنے ہیں، امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مدی چند کے ناظرین، سلیپ از امپورٹنٹ، اٹس وائٹل۔ انسانی زندگی میں نیند کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کا موڈ، آپ کا بیہیویئر، اب خود غور کیجئے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان ہے، ایسے موقع آ ہی جاتے ہیں کہ انسان کی کبھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ تو دو ورژنز اپنے دیکھ لیں، اپنی دو حالتیں دیکھ لیں۔ ایک وہ ورژن جب آپ کی نیند پوری نہیں تھی، موڈ کیسا تھا، رویہ کیسا تھا، غصہ آ رہا تھا کہ مزاج میں ٹھہراؤ تھا، اور ایک وہ ورژن دیکھیں جب نیند پوری تھی، پرفارمنس کیسی تھی، ایفیشنسی کیسی تھی۔ انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پرولیفک، یعنی ریزلٹ اس بندے کی طرف سے آ رہے ہوں، نتائج اچھے آ رہے ہوں۔ آبویسلی آپ کیا سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہماری نیند پوری تھی، ہم نے نیند لی ہوئی تھی، اس وقت کی ہماری حالت اس حالت سے مختلف تھی جب ہم نیند نہ لے کے کام کر رہے تھے۔
عاشقان رسول کے سوالات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان اکرام کے جوابات سے آراستہ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔
جو لوگ روزہ توڑ دیتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
روزہ توڑ دیتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
روزہ توڑ دیا کسی شخص نے تو اگر کفارے کی شرائط پائی گئی تو کفارہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو مسلسل، جس نے بھی توڑا ہے، مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں، درمیان میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، تو یہ کفارہ ہے، اسی کو جو ہے وہ کفارہ سمجھا جائے اور اسی کو ادا کیا جائے۔ یہ کہ جناب ہم تو ایک مہینے کے نہیں رکھ سکتے تو ہم دو ماہ کے جو ہے وہ کیسے رکھیں گے، یہ عذر نہیں ہے، بلکہ دو ماہ کے رکھنے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ گویا کہ بطور سزا جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے. جو لوگ سیکنڈ آپشن پر چلے جاتے ہیں کہ جناب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، کہ یہ شیخ فانی کے لیے ہے کہ اگر کسی شخص نے توڑا روزہ اور وہ کفارہ ادا نہیں کر سکا، یا کفارے کے بعد جو ہے وہ بڑھاپے والی کیفیت کو پہنچ گیا کہ شیخ فانی بن گیا، تو اب اسے جو ہے وہ یہ حکم ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور پھر روزے کے کفارے کی اپنی شرائط ہیں کہ روزے کے کفارے کے اندر آپ کو ہر ایک کو جو ہے وہ شرعی فقیر کو الگ الگ جو ہے وہ ایک ایک صدقہ فطر دینا پڑے گا. یعنی 60 مسکینوں کو دینا ہے تو اگر آپ ایک ہی دن میں دینا چاہ رہے ہیں تو 60 مسکینوں میں سے 60 مسکینوں کو بلا کے ہر ایک کو ایک ایک دیں صدقہ فطر، یا پھر جو ہے وہ آپ ایک ہی کو دینا اگر چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے روزانہ الگ الگ کر کے دیں گے. ایک ہی دن میں 60 دے دیں گے تو ایک ادا ہوگا، پھر آپ کو کم از یوں کرنا ہوگا کہ یا تو اسی کو روزانہ بلا کر دیں 60 دن تک، تو یوں اس کے پاس جب پہنچے گا تو کفارہ ادا ہوگا. روزہ توڑنے کی ہر صورت پہ کفارہ لازم نہیں ہوتا، بعض صورتوں کے اندر قضا لازم ہوتی ہے. اب بعض صورتیں جو بہت ایکسٹریم صورت ہوتی ہیں کہ واقعی اس میں دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کی واضح طور پر کوتاہی ہے، غفلت ہے، روزے کا احترام اس نے جو ہے وہ نہیں کیا، ان صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے. اور یہ فرق بھی اسی لیے ہے کہ آگے جو سزا ہے وہ بڑی ہے، تو اس لیے یہ فرق ہے کہ ہر صورت میں روزہ توڑنے پہ کفارہ نہیں ہے، بلکہ اکثر صورتوں کے اندر قضا ہی لازم ہوتی ہے. بعض مخصوص صورتیں ہوتی ہیں جن کی اپنی شرائط بھی ہوتی ہیں کہ وہ پائی جائیں تو کفارہ لازم ہوتا ہے.
ماہ سیام کے بابرکت لمحات میں ہوا سلسلہ برکات رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ برکات رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں. جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، وہاں اس طرح کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو ہمارے عقائد ہیں اس کے متعلق بھی لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں. یعنی جو صحیح عقائد ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ جو لوگوں میں پھیلائی گئی افواہیں ہیں انہی پر کان دھرے بیٹھے ہیں. تو اسلامی صحیح عقیدہ قیامت کے بارے میں کیا ہے، اس کو آپ ذرا واضح فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت جو ہے یہ آنے والی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے نا اس پر ایمان نہیں لاتے. لیکن قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح لفظوں میں، صریح لفظوں کے اندر بیان فرما دیا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن قیامت آنے والی ہے، اس کے اندر یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی قیامت نے آنا ہے، اور قیامت کا مطلب یہی ہے، یعنی جو روز جزا ہے کہ جیسے یعنی انسان کا مر جانا، مرنے کے بعد قبروں سے ان لوگوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا، دوبارہ اٹھایا جانا، اور ایک میدان کے اندر ان سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سب کو جمع فرمانا، اور وہاں پر نیک لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی جزا دینا، اور جو بدکار ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کو گناہوں کی سزا دینا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق جو فیصلے فرمائے گا، یعنی اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. یعنی ہمارے نزدیک یعنی قیامت کا یہ معنی ہے، اور قیامت جو ہے یہ ضرور قائم ہوگی، اور اس کا انکار کرنے والا اس کو علماء کرام جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج مان رہے ہیں.
کوئی کہے کہ قیامت کو میں مانتا ہی نہیں، قیامت کو عقیدہ ہی نہیں ہے، بس جو مر گیا مر گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا.
یعنی وہ کافر ہی ہے جو یعنی قیامت کا مطلق انکار کرتا ہے.
کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرے گا نا.
ٹھیک ہے.
احادیث میں اس کا منظر یوں بیان کیا کہ جس طرح زمین سے درخت اگتے ہیں نا پودے، اس طرح سے لوگ جو نا نکلیں گے، اور پھر جو مراتی والے لوگ ہوں گے، حضرات انبیاء علیہم السلام، اولیاء اور اللہ کے نیک بندے، ان کے لیے براق آئیں گے، سواریاں آئیں گی، جو ان کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پروٹوکول دے کر میدان محشر میں لایا جائے گا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے روزے انور سے ظاہر ہوں گا، میری سیدھی جانب جو حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور میرے بائیں جانب حضرت عمر ہوں گے، میں ان کے ساتھ جو نا نکلوں گا اور میدان محشر میں آؤں گا، پھر اہل بقیع میرے ساتھ ہو جائیں گے، جنت المعلیٰ والے ہو جائیں گے، پھر بیت المقدس والے. اس طرح کی پوری تفصیلات جو ہے وہ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری احادیث جمع کی ہیں البدور السافرہ نامی کتاب میں. اور پھر جب میدان محشر میں جائیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، احادیث میں اس کا بیان ہے. اچھا حضرت علی
ہمارے یہاں ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ ایک دن 50,000 سال
کا ہوگا. اب اس میں بھی جو ہے نا وہ کافی تفصیلات بھی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جلدی معاملہ نبٹ جائے گا یا دیر لگے گی،
تاخیر ہوگی؟
تو بعض کے لیے تو تاخیر ہوگی، لیکن بعض کے لیے بڑی جلدی معاملہ ہو جائے گا.
سبحان
اس کو ساعت بھی کہا گیا.
واہ واہ.
اب ساعت کیوں کہا گیا؟ ساعت کا مطلب ہے بس لمحے بھر میں، کچھ دیر میں ہو جائے،
کام ہو جانا.
تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ لمحے بھر میں کیسے ہوگا؟ کہا جس طرح رب کریم صبح صبح سب کو پوری مخلوق کو رزق بانٹ دیتا ہے اسی طرح وہ حساب بھی لے لے گا.
کیا بات.
اور پھر حساب کی جہاں تک بات ہے, حساب کی جو بات ہے نا, حساب جو ہے وہ لیکن جس کا چاہے گا حساب لے گا. اور کتنے ایسے ہیں میرے آقا نے فرمایا 70,000 بخشے جائیں گے.
سبحان
اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور کر دیے.
سبحان اللہ. سبحان
رب کریم کی شان کریم.
اللہ کی مرضی ہے, اللہ جس کو چاہے. مگر جو آپ نے یہ بات بیان کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ, مثال کتنی پیاری ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزانہ رزق عطا فرماتا ہے, وہ لمحے بھر میں صبح کو رزق تقسیم ہو جاتا ہے, تو اسی طرح قیامت میں لمحے بھر میں نیک لوگوں کا جو نا حساب و کتاب ہو جائے گا. یعنی سمجھنے والی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات اللہ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر کتنی پیاری دلیل ہے, اور ہمارے دلوں کے اندر یہ کیسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ ہمارا رب قادر ہے, ہمارا رب قدیر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جو قیامت کا انکار کر رہا ہے یا جو کہتا ہے کہ یہ لمحے بھر میں کیسے ہوگا, یہ ساری مخلوق دوبارہ زندہ کیسے ہوگی, یہ یکدم سارے اٹھ کے میدان محشر کی طرف کیسے چلے جائیں گے, تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو رب عزوجل پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے, جو موت دینے پر قادر ہے, جو روزانہ اپنی اربوں مخلوقات کو رزق دینے پر قادر ہے, کیا وہ رب عزوجل قیامت برپا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. یہ ہمارے دلوں کے اندر جو وسوسے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. اب یہ قیامت جو قائم کی جا رہی ہے اس میں بھی بندوں کا فائدہ ہے, بندوں کا فائدہ ہے. رب تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہے, اللہ تعالیٰ قادر ہے, قدیر ہے, جو چاہے فرمائے, اس کے فیصلے پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر وہاں اعمال نامے بعضوں کے تولے جائیں گے, بعض کو اعمال دکھائے جائیں گے, بعض کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, بعض کے چہرے روشن ہوں گے, بعض کے ماد اللہ سیاہ ہوں گے, بعض کو جو ہے کچھ دیر کچھ اپنی گناہوں کی سزاؤں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا, بعضوں کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا. یہ سب جو ہوگا یہ بندوں کے لیے ہے.
دینی, سماجی اور اہم موضوعات پر فکر انگیز گفتگو سنیے سلسلہ دلچسپ مکالمہ.
اعرابی کا چوتھا سوال جو اس نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں, میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. تو آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے اس سوال کا کیا جواب عطا فرمایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مسلمان کو فائدہ پہنچانا کار ثواب ہے, بلکہ اس کو راستہ بتانا, سامان اٹھانے میں اس کی مدد کرنا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا, الغرض کسی بھی طرح اس کے کام آنے کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے, اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت پوری فرماتا ہے, اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس قدر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسلمانوں کی دلجوئی کی برکات ارشاد فرمائی ہیں, کس قدر مسلمانوں کو خوشی دینا, ان کی مسرت کا سامان کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی دلجوئی کرنا, کس قدر محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک تعلیمات میں پسندیدہ ہے. یہی نہیں, سنیے اور جھومیے. ارشاد ہوا تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا صدقہ ہے,
اور بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روک دینا صدقہ ہے، اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، اور تیرا کسی کمزور نگاہ والے شخص کی مدد کر دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا راستے سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے، اور تیرا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔
عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر۔
میرا نام محمد صوبان رضا تاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے مرشد پاک یہ ارشاد فرمائے کہ اگر روزے میں کوئی برش کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔
خالی برش اگر ہے اور اس میں کوئی کچھ نہیں لگا تب تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ اس میں اگر حلق سے نیچے اترا، پیسٹ اتر گئی یا منجن اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ اس کا حلق میں مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ پیسٹ وغیرہ کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ جو پیسٹ کرے اور حلق میں نیچے نہ اترے یہ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت شدید خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح روزوں کو خطرے میں ڈالنے کی بھی شریعت میں ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
رضوان رضا ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا رمضان مبارک میں عصر اور مغرب کے درمیان سو سکتے ہیں؟
عصر اور یعنی عصر پڑھ کر سونا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہوتا، اس میں عقل چلی جانے کا خوف ہوتا ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو ویسے منع بھی ہے عصر کے بعد سونا، چاہے رمضان شریف ہو یا علاوہ رمضان کے، گناہ نہیں ہے، اگر سو گیا تو گناہگار نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ابھی جنہوں نے سوال کیا میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اب کیا کر سکتا ہوں، یہ سوشل میڈیا پر آپ سوال ڈال دیتے ہیں۔ جس کی بیوی جھگڑا کرتی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس کی بیوی جھگڑا نہ کرے؟
سوال اسی طرح کیا جا سکتا ہے، میری بیوی جھگڑا کرتی ہے یہ نہ کہا جائے، اگر پتا چل دیا تو پھر اس کو زیادہ جوش آئے گا، اچھا یہاں تک نوبت آ گئی اب تو چھوڑوں گی نہیں۔ اب بعضوں کا دیتے اس کو لگتا ہے کہ بیوی جھگڑا کرتی ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ یہ جھگڑا کرتا ہے شوہر، تو تالی عموماً دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اس کے لیے ایک آپ کو تعویذ بتا دیتا ہوں، مگر بیوی کے سامنے نہیں بنانا اور ترکیب سے وہ تعویذ استعمال کرنا ہے۔ جب یعنی وہ تعویذ یہ کہ کاغذ میں ایک بڑا دائرہ بنائے، اس کے بیچ میں پھر ایک دائرہ بنائے، پھر اس کے بیچ میں ایک دائرہ بنائے، تین دائرے بنانے، نہ چار نہ پانچ نہ دو، تین دائرے۔ اچھا پھر اس کاغذ کو سیدھی طرف سے اس کو پلٹیں تعویذ کے لیے، اور اب اس کو جو نہیں ہو تعویذ کی طرح بنا کر پلاسٹک میں اس کی کوٹنگ کر لیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ جب آپ کو لگے کہ بیوی کے تیور اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ برسی، تو وہ ترکیب سے اس کو ایسا انداز میں جیسے ادھر ادھر دیکھا، منہ پھیرا، اور وہ سیدھی طرف کی داڑوں کے بیچ میں اس تعویذ کو رکھ لیں، الٹی طرف کی طرف سے نہیں رکھنا، سیدھی طرف۔ اب وہ سیدھی طرف رکھ کر وہ جب یہ جھگڑنا شروع کرے نا تو آپ اس کو دونوں دانتوں کی گرفت میں لے لیں، اور جتنا وہ زیادہ تیز بولے نا اتنا زیادہ تعویذ کو آپ نے دبانا ہے، اللہ کرے گا ترکیب بن جائے۔
رکت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
مولا کریم ہمیں ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے، اے اللہ نزا کی سختیوں کا جب تصور بندھتا ہے تو ڈر لگتا ہے، اے اللہ کہ معمولی سوئی چبھے کانٹا چبھے برداشت نہیں ہوتا، نزا کا ایک جھٹکا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوگا، کیسے سہا جا سکے گا میرے مولا؟ الہ العالمین، جب نزع کی سختیاں طاری ہونے لگے، تیرے محبوب کا جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اے کاش محبوب کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو۔ الہ العالمین، قبر کا اندھیرا دور ہو، ہماری قبر محبوب کے نور سے معمور ہو۔ الہ العالمین، محبوب کے جلووں سے ہماری قبریں آباد ہو۔ الہ العالمین، قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے بچانا، اے اللہ قبر کی تنگی سے بچانا۔ الہ العالمین، قیامت کی ہول ناکیوں سے بچانا، اے اللہ قیامت میں ہمیں دامن مصطفیٰ میں جگہ دینا، عرش کے سائے تلے جگہ نصیب کرنا۔ الہ العالمین، ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب کر دے۔
بلا حساب جنت میں داخلہ، رمضان 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 رمضان۔